تعداد زیادہ ہو تو کس طرح سے نفقہ دیا جائے گا اور نفقہ دینے والوں کی ذمہ داری کیا ہوگی. اب ایک نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو بھی شخص غریب ہے نفقے کا حقدار بن رہا ہے اس میں یہ بات تو طے ہے کہ اس کی غربت کسی مجبوری کی وجہ سے ہو, اس کی اپنی وجہ سے نہ ہو. یعنی وہ کام کاج کر سکتا ہے, کما سکتا ہے, جاب کر سکتا ہے یا بزنس کر سکتا ہے, مگر اس کے باوجود جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے تو یہ شخص نفقے کا مستحق نہیں رہے گا. نفقہ ان کو ملتا ہے کہ جو جاب ڈھونڈ رہا ہے مگر نہیں مل رہی ہے, کاروبار چلانا چاہتا ہے مگر نہیں چل رہا ہے, کوئی اور ذریعہ معاش حاصل کرنا چاہتا ہے مگر نہیں ہو رہی ذریعہ معاش, تو نفقہ ان کو دینا ہوتا ہے. اب اس میں کچھ باتیں اور مزید آ جائیں گی کہ کیا یہ لوگ بھی نفقے کے مستحق بنتے ہیں یا نہیں. کچھ مزید باتوں کا تذکرہ اس میں شامل ہے. مسئلہ نمبر 442, یشترطوں کی وجوب الانفاق علی القریب فقرہ. کہتے ہیں کہ جس رشتہ دار کو نفقہ دینا واجب ہے اس میں شرط ہے کہ وہ غریب ہونا چاہیے, وہ فقیر ہونا چاہیے. اردو کے اعتبار سے ہم غریب کہہ سکتے ہیں, فقیر کا معنی ہمارے یہاں جو روڈ پر مانگنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھا جاتا ہے. عربی زبان کے اعتبار سے فقیر غریب کو بھی کہتے ہیں. چنانچہ جو رشتہ دار غریب ہو گیا ہے بالکل, وہ نفقہ اس کو نفقہ دینا واجب ہوتا ہے. یہ بات بطور خاص اس لیے بھی کہنا پڑ گئی ہے کہ جب بیوی کے نان و نفقے کی بات آ رہی تھی اس وقت یہ وضاحت آ چکی تھی کہ بیوی میں غریب ہونا شرط نہیں ہے. بیوی کروڑ پتی ہو تب بھی اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے, اس میں غریب یا امیر کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. ہاں مگر باقی جتنے رشتہ دار ہیں اس میں ضرور غربت کو دیکھا جائے گا, تو چاہے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو یا سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو, ان کا نفقہ ہم پر فقط اس صورت میں واجب ہوگا کہ جب وہ غریب ہوں گے, وہ اپنے اخراجات نہیں چلا سکتے ہیں تبھی ان کا نفقہ ہم پر واجب ہوگا. تو بیوی کی طرح نہیں ہے کہ چاہے امیر ہوں یا غریب ہوں اس میں ہر صورت میں واجب ہوتا تھا, یہاں ہر صورت میں واجب نہیں ہے, فقط غربت کی وجہ سے نفقہ دینا. لمانا عدم وجدان ہی لما یحتاج الیہ فی معیشت ہی فعلا من طعام و ادام و کسوۃ و فراش و غطاء و مسکن و نحو ذلک. یعنی جس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, لباس نہیں ہے, رہائش نہیں ہے, وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, مثلا ضروریات زندگی دوسری نہیں ہے, مثلا وہ بیمار ہیں اور دوا نہیں ہے, تو ایسی صورت میں ان ساری چیزوں کا انتظام کر کے دینا ہوگا. مگر جتنی باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ یہ نہیں ہے, کھانا پینا نہیں ہے, دوا نہیں ہے, جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے, ان ساری چیزوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ ابھی نہیں ہے, اس وقت ان کو چاہیے اور نہیں ہے, اس وقت ان کو دوا چاہیے اور دوا نہیں ہے, اس وقت ان کو کھانا چاہیے اور کھانا نہیں ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس ابھی 3 دن کا کھانا تو موجود ہے مگر 3 دن کے بعد کھانا ختم ہو جائے گا ان کا. ان کے پاس جو مکان ہے اس مکان کا کرایہ یہ دے چکے ہیں, ابھی 3 دن باقی ہیں, 3 دن کے بعد مکان مالک کہے گا کہ یہاں سے نکلو, لیکن 3 دن تک کوئی نہیں نکال رہا, 3 دن تک باقاعدہ کرایہ پیمنٹ ہو چکا ہے یا مکان مالک نکال نہیں رہا ہے. تو اگر 3 دن تک مکان مالک نہیں نکال رہا ہے اور 3 دن تک ان کے پاس رہنے کی جگہ موجود ہے, تو ابھی کم از کم یہ مکان والا نفقہ واجب نہیں ہے. جو چیز ابھی ان کے پاس نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے ان کو, وہ نفقے میں شامل ہوگی اور وہ دینا ہوگی. اگر کھانا ابھی نہیں ہے تو ابھی کھانا دینا ہوگا, دوا ابھی نہیں ہے تو دوا بھی دینا, گھر نہیں ہے ابھی فٹ پاتھ پہ آ گئے ہیں بالکل, تو ابھی گھر کا انتظام کر کے دینا ہوگا. تو جو چیز فی الوقت ان کے پاس نہیں ہے اس چیز کا انتظام کر کے دینا ہوگا, وہ نفقے میں شامل ہوگی. ایسا نہیں کہ تین دن کے بعد نہیں ہوگا بھائی، چھ دن کے بعد، یہ آخری مہینہ ہے اس کے بعد مجھے نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے آخری مہینہ نکال دیا جائے گا، مگر ابھی تو نہیں نکالا ہے، ابھی تو آپ کے پاس گھر موجود ہے، تو ابھی نفقہ واجب نہیں ہوگا، گھر والا نفقہ بھی واجب نہیں. جب حقیقتاً نکال دیا جائے اور کوئی جگہ نہ ہو، پھر فوراً نفقہ واجب ہو جائے گا گھر کے حوالے سے. وہ چاہے جو بھی چیز ہو، جو اکثر جس کا تذکرہ آتا رہا، من طعام و ادام، وہ کھانا ہے یا کھانے کے ساتھ جو چیزیں اور کھائی جاتی ہیں، مشروبات ہیں مثلا، وہ کسوا یعنی لباس ہے، وہ فراش بچھانے والی چیزیں ہیں. مثلا کچھ لوگوں کے یہاں پلنگ نہیں ہوتا، مگر بچھانے کے لیے وہ گدا ودا چاہیے مثلا، وہ نہیں ہے ان کے پاس. قالین عام کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے کچھ علاقوں میں، وہ نہیں ہے مثلا ان کے پاس. وہ قطائن، وہ پردہ وردہ چاہیے، کوئی چادر چاہیے. وہ مسکن، گھر نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ ساری چیزیں نان و نفقے میں ہیں. ورنہ مظالک مثلا دوا نہیں ہے، تو دوا کا انتظام کر کے دینا ہوگا، مگر ابھی فی الوقت ان کے پاس نہیں ہے، تو ہم پر واجب ہوگا کہ ہم اس کا انتظام کریں. فلا یجب الانفاق علی الواجد لنفقته فعلا وان کان فقیرا شرعا. دو باتیں آپ کے سامنے اکثر آتی رہی ہیں، اسلامی نقطۂ نگاہ سے، شرعی نقطۂ نگاہ سے غریب کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے معلوم ہے؟ اسلامی نقطۂ نگاہ سے غریب کون ہے؟ جی اور کوئی آپ کو معلوم؟ اسلامی نقطۂ نگاہ سے غریب کون ہے؟ پوری تعریف نہیں. جی 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 کب؟ یعنی اس کی آمدنی اس کے خرچے سے کم ہے، مگر آج کے دن یا ساری زندگی کے لیے؟ آج کے دن. جی جی ان کا ایک جواب صحیح ہے کہ ان کا جواب صحیح ہے، لیکن سرواز سب کے لیے پڑھیں بابا سے بتانا. اسلامی نقطۂ نگاہ سے غریب وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس اس کے اور اس کے اہل و عیال کا پورے سال کا خرچہ نہ ہو، پورے سال کے اخراجات نہ ہو. اگر چھ مہینے کے اخراجات ہیں اور چھ کے نہیں ہیں، تو یہ آدمی غریب ہے، مگر اس قید کے ساتھ، اس کنڈیشن کے ساتھ جو انہوں نے بیان کی، فعلاً و قوتاً. کیونکہ تفصیلات گزر چکی ہیں، لہذا بار بار تکرار کرنا اچھا نہیں لگتا، وہ دو لفظ ہی کافی ہیں جو بار بار یہاں استعمال ہوتے ہیں. فعلاً و قوتاً سال بھر کا نفقہ نہیں تھا، لہذا یہ آدمی غریب ہے. اچھا، جن لوگوں کو ہمیں نفقہ دینا ہے، یہ ہمارے بالکل عزیز ہیں، قریب ہیں بالکل، شاید ان کے لیے اردو زبان میں رشتہ دار کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوگا، خاندان کے لوگ ہیں. تو بھائی بچے یہ خاندان کے لوگ ہیں، ماں باپ یہ خاندان کے لوگ ہیں. رشتہ دار ہمارے یہاں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو چچا ماموں خالہ پھوپھی وغیرہ ان کے یا ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کو رشتہ دار. یہ اپنی اولاد تو باقاعدہ گھر کے افراد ہو گئے، اور نفقہ انہیں لوگوں کا دینا ہم پر واجب ہے. ان لوگوں کا نفقہ جب دینا واجب ہے، تو ابھی گفتگو آئی کہ آج ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ چیز دینی ہے، ابھی نہیں ہے ان کے پاس، لہٰذا ان کو دینی ہے. اور شرعی غریب کی ڈیفینیشن یہ آئی تھی کہ سال بھر کا خرچہ جس کے پاس نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرعی غریب کو ہم باقی ساری چیزیں تو دے سکتے ہیں، باقی ساری چیزوں کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زکوٰۃ دینا پڑے تو ان کو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ پورے سال کے اخراجات نہیں ہیں ان کے پاس. خمس دینا پڑا تو ان کو دے سکتے ہیں، پورے سال کے اخراجات نہیں ہوں گے. لیکن خود اپنے ہی لوگوں کو جب نان و نفقہ دینا ہوتا ہے، تو اس میں وہ زکوٰۃ و خمس والی بات نہیں دیکھتے. وہ زکوٰۃ و خمس فی الواقع ہمارا پیسہ ہی نہیں ہے، وہ تو جو جن لوگوں کا ہے، امام کا یا دوسرے مستحقین جن کا پیسہ ہے، اس میں وہ بات پیش نظر رکھی جاتی ہے کہ سال بھر کے اخراجات نہ ہوں تو پھر ان کو دیا جائے گا. لیکن اگر ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں، اپنے ہی عزیز و اقارب کو دے رہے ہیں، اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں سال بھر کا حساب نہیں دیکھا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس سال بھر کا راشن نہیں ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس سال بھر رہنے کا کرایہ نہیں ہے. نہیں, جن لوگوں کا نفقہ ہم پر واجب ہے اس میں فقط فی الوقت دیکھا جائے گا کہ ابھی نہیں ہے ان کے پاس, بس. چنانچہ عام غرباء میں حساب کتاب ہوگا پورے سال کا, اور اپنے عزیز و اقارب کو جب نفقہ دینے کی باری آئے گی تو سال کا نہیں ابھی کا دیکھیں گے کہ ابھی نفقہ نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس فقط دو وقت کا کھانا رہ گیا ہے, یہ دوپہر کو کھاؤں گا اور رات کو کھاؤں گا, تو دو وقت کا کھانا بھی اگر کسی کے پاس ہے تو ابھی کم از کم ہم پر نفقے کے طور پر کھانا دینا واجب نہیں ہوگا. جب یہ رات کا کھانا بھی ختم ہو جائے, صبح ہو جائے اور صبح بھی کچھ نہ ملے اسے, تو صبح کا کھانا دینا ہم پر واجب ہو جائے. تو نان و نفقے میں صورتحال کو دیکھا جائے گا ابھی کی, کہ ابھی کی کیا صورت ہے. اور باقی غربا کو جو جن مد سے ادا کیا جاتا ہے, چاہے وہ زکوٰۃ ہو, خیرات ہو, صدقات ہو, اس میں دیکھا جاتا ہے کہ سال بھر کا خرچہ ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو دیا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ رہے ہیں تو شرعی اعتبار سے ہم ان کو نفقہ دے بھی دیں تب بھی یہ غریب ہیں, ابھی ہے ان کے پاس, مثلا ایک دن کا کھانا ہے ان کے پاس, ایک مہینے کی رہائش ہے ان کے پاس, مگر ایک مہینے کے بعد مکان مالک باہر کر دے گا, اس لیے کرایہ نہیں دیا نا, تو ایک مہینے کے بعد باہر ہو جائیں گے, یہ ایک مہینے کے بعد باہر ہو جائیں گے, اس اعتبار سے شرعی اعتبار سے غریب ہو گئے. لیکن اس کے باوجود نان و نفقہ دینے میں ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم ایک مہینے کے بعد کا انتظام کر کے دیں, ہم پر فقط اتنا لازم ہے کہ ابھی اگر نہیں ہے تو ابھی کا انتظام کر کے دینا ہے, اس سے زیادہ کا انتظام کرنا واجب نہیں ہے. البتہ وہی بات بار بار مجھے دہرانا پڑ رہی ہے, وہ خصوصیت سے والدین کے حوالے سے ایک بات کہیں گے بھی, لیکن یہ جو بالکل اپنے ہی خاندان کے لوگ ہیں ایک طرح سے, ان کی جتنی خدمت کی جائے, ان کے لیے جتنا پیسہ خرچ کیا جائے, وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر رکھتا ہے. چنانچہ اگر یہ ضرورت مند ہیں تو سب سے پہلے انہیں کا خیال رکھا جائے. لیکن گفتگو ہو رہی ہے واجب ہے کہ واجب نہیں ہے. فرماتے ہیں فلا یجب الانفاق علی الواجب لنفقتہ فعلا, لہذا اگر اس کے پاس ابھی نفقہ موجود ہے تو ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم نفقہ اس کا دیں. وَإِنْكَانَ فَقِيرًا شَرْعًا, اگرچہ وہ فقیر شرعی ہے. فقیر شرعی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم دے بھی دیں گے تب بھی سال بھر کا نہیں ہے اس کے پاس. فقیر شرعی کون ہوتا ہے؟ اللہ یملک معونۃ سنته, پورے سال کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے, وہ فقیر شرعی ہوتا ہے. تو پورے سال کا کیا, دو دن کے بعد ختم ہو جائے گا ان کے پاس. لہذا فقیر شرعی ہیں, فقیر شرعی ہونے کے باوجود ہم پر نفقہ واجب نہیں ہوگا اگر ابھی ان کے پاس یہ چیز موجود ہے. یہ بنا خلاصہ اس کا. اب آ جائیے وہ بات کہ فرض کیجیے کہ ابھی موجود نہیں ہے, تو اب کچھ باتیں ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, پھر اس کے بعد جا کے نفقہ ہم پر واجب ہوگا. وَأَمَّا غَيْرُ الْوَاجِدِ لَهَا فَإِنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ تَحْصِيلِهَا بِالْاِسْتِعْتَاءِ اَوْ اِسْتِوَالِ لَمْ يُمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ بِلَا اِشْكَال. کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجیے کہ کسی کے پاس ابھی نہیں ہے, دوا کی ضرورت ہے, اس کو 1000 روپے کے دوا کی ضرورت ہے اور ابھی نہیں ہے, تو ہم پر تو واجب ہے دینا اس کا, ہم پر واجب ہے دینا اس کا, اس کو دوا کا انتظام کر کے دینا ہے. مگر اگر وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر سکتا ہو, وہ دوسرا راستہ کیا ہے کہ مثلا کہیں سے وہ عطیات جمع کر سکتا ہو, عطیہ لے سکتا ہے. یہ بات بطور خاص اس زمانے میں بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ جہاں کوئی قدرتی آفات آئی ہو, زلزلہ آیا مثلا, اور عطیات دے رہے ہیں لوگ, دوائیاں دے رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, دوسری چیزیں دے رہے ہیں, تو عطیہ لینا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو اگر اس کے لیے اس طرح کے عطیات لینا ممکن ہے, یا کسی سے بات کر کے کچھ مانگنا ممکن ہے, تو کیا اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ پہلے اگر یہ کر سکتا ہے تو وہ کرے, اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تب جا کے نفقہ ہم پر واجب ہوگا, کیا اس کا تعین کرنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں نہیں, اگر وہ عطیات وصول بھی کر سکتا ہو, اگر وہ کسی سے مانگ بھی سکتا ہو, تب بھی نفقہ ہم پر ثابت نہیں ہوگا, ہمیں نفقہ دینا پڑے گا. ہاں اگر اس نے عطیات وصول کر لیے اور پیسے اس کے پاس آ گئے, کسی کو اس نے کہا کہ بھئی مجھے ضرورت ہے مجھے دو, اور کسی نے اس کو دے دیا, اس نے سوال کیا اور اس نے دے دیا, اس کے پاس آ گیا, پھر ہم پر نفقہ لینا واجب نہیں ہوگا. لیکن سوال کرنے سے پہلے یا عطیہ وصول کرنے سے پہلے اگر اس نے اب تک مانگا نہیں ہے کسی سے اور کہیں سے کچھ ملا نہیں ہے اس کو, نہ یہ مانگنے جا رہا ہے نہ کہیں سے ملا ہے اس کو, تو نفقہ ہم پر واجب ہوگا, پھر ہمیں دینا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی فلاں جگہ چلے جاؤ, یہ عیدی والے کے پاس چلے جاؤ, وہاں سے تمہیں سب کچھ مل جائے گا, تم کیوں گھر بیٹھے ہو, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. یہ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ایسے کسی ادارے میں جائے یا ایسے کسی آدمی کے پاس جائے کہ جہاں سے مانگ کے لے آئے, اس میں مجبور نہیں کر سکتے. وہ جائے تو اس کی مرضی ہے, نہ جائے تو ہر صورت میں نفقہ ہم پر واجب ہوگا. نعم لو استحتا فأوتی مقدار نفقته الفعلیا لم يجب على قریبه الانفاق علیہ. ہاں اگر وہ چلا جاتا ہے مانگنے کے لیے, یا مثلا ویسے ہی سیاسی پارٹی کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے, یہ حالات خراب ہو گئے تھے تو آپ ہماری طرف سے یہ چیک ہے, ویسے ہی وہ مثلا عطیات دینے آ جاتے ہیں, یہ وصول کر لیتا ہے ایک مرتبہ, جب اس کے بعد وہ چیز آ گئی وہ پیسہ آ گیا, پھر ہم پر واجب نہیں رہے گا. تو ویسے عطیہ مانگنا یا سوال کرنا یا کسی سے بات کرنا یہ اس پر لازم نہیں تھا, لیکن اگر پر کسی اس نے سوال کر لیا یا بغیر سوال کے اس کو مل گیا تو ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی, پھر نفقہ واجب نہیں رہے گا. وہاکذا الحال لو کان متمکنا من تحصیلها بالعقد من حقوق الفقراء من الاخماس والزکوات والصدقات وغیرہ. یہی صورت حال ہے اس مقام پر بھی کہ جب کوئی آفات وافات نہیں ہے مگر یہ کہیں سے جا کے خمس لے کے آ سکتا ہے, مثلا سید ہے سمے سادات کا اسے لے کے آ سکتا ہے, یا سید نہیں ہے عام مسلمان ہے تو زکوٰۃ لے کے آ سکتا ہے, صدقہ لے کے آ سکتا ہے, یہ اس کے لیے ممکن ہے, یہ اس کے لیے ممکن ہے مگر جا نہیں رہا کہیں اور نہ ہی کوئی اس کو لا کے دے رہا ہے. اگر یہ نہیں جا رہا ہے اور اس کو نہیں مل رہا ہے کہیں سے, تو رشتہ داروں پر انفاق واجب ہوگا, پھر نان و نفقہ دینا پڑے گا. ہاں مگر وہ چلا گیا اور کہیں سے مل گیا اس کو, پھر واجب نہیں رہے گا. تو یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو بڑے خوددار ہوتے ہیں, عام حالات میں تو نہیں مانگتے مگر ایسے بدترین حالات بھی ہو جائیں تب بھی کسی کے پاس جاتے نہیں, تو اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے, وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. چنانچہ ان کو مجبور نہیں کیا سکتا, ان کو کسی کے پاس جانے کے لیے کہا نہیں جا سکتا, یہ پھر ہماری ذمہ داری ہو جائے گی کہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں شامل ہیں تو اس کا نفقہ ہم پورا کریں. اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی تم تو سید ہو, صدقہ تم زکوٰۃ وصول کرو جاؤ, نہیں زکوٰۃ نہیں خمس, تم تو خمس لے سکتے ہو, یہ کہا نہیں جا سکتا. بہت سارے سادات, یعنی واقعی کیا مرتبہ کے لوگ ہیں یہ لوگ, حقیقتاً یہ ان کا حق ہے, سہم سادات ان کا حق ہے, مگر اس کے باوجود کبھی بھی نہیں جاتے ہیں مانگنے, نہیں جائیں گے کبھی, سہم سادات حق ہونے کے باوجود نہیں جاتے ہیں. اگر کہیں سے کدھر ادھر سے پتہ چل گیا اور کسی نے دیا بھی اور یہ کہہ کے دیا کہ سہم سادات ہے, پھر وہ نہ کر دیں گے, بدترین حالات میں بھی وہ تیار نہیں ہوتے. تو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ یہ خمس ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقہ, یہ کہنے کی ضرورت نہیں, یہ آپ کے لیے ہے, اتنا کہہ دینا کافی ہے بس. او کان متمکنا من الاقتراض ولکن بحرج و مشقۃ او مع احتمال عدم تمکن من وفائه فیما بعد احتمالا معتدا به. ایک دو پہلو واضح ہو گئے, ایک تو یہ کہ مثلا یہ عطیات لا سکتا تھا, ہم نے کہا کہ ضروری نہیں لانا اس کے لیے. دوسرا یہ کہ مثلا جو اس کا حق بنتا ہے زکوٰۃ, مثلا اس کا حق بنتا ہے خمس, اس کا حق بنتا ہے, یہ لا سکتا تھا, ہم نے کہا یہ بھی ضروری نہیں ہے, جائے تو جائے نہ جائے تو نہ جائے, نہیں جائے گا تو نفقہ ہم پر واجب ہو گیا. تیسری اور آخری صورت, یہ کسی سے قرضہ مانگ سکتا ہے. قرضہ مانگنے میں دو پہلو ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ بڑی آسانی سے قرضہ مل جائے گا, بڑی آسانی سے قرضہ مل بھی جائے گا اور بڑی آسانی سے اس کی ادائیگی بھی کر دے گا, ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ کہ آسانی سے قرضہ ملے گا بھی نہیں اس کو, کوئی قرضہ نہیں دے گا اس کو, اور اگر کہیں سے قرضہ مل بھی جاتا ہے تو یہ واپس نہیں کر سکے گا قرضے کو, حالات ہی ایسا نہیں کہ وہ واپس کر سکے. تو یہ دو پہلو ہیں, آسانی سے ملنا اور آسانی سے واپس کرنا, ایک پہلو یہ. دوسرا یہ کہ ملنا بھی مشکل ہے اور اگر مل جائے تو واپس کرنا بھی مشکل ہے. دونوں پہلو, ان دونوں پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ آسانی سے قرضہ لا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں قرضہ ملنے میں. اچھا, قرضہ مانگنا یہ برائی نہیں, اسلامی نقطۂ نگاہ سے کم از کم برائی نہیں ہے. قرضہ مانگنا معصومین کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی قرضہ مانگا ہے اور پھر واپس لوٹا دیا. تو قرضہ لے کر قرضہ یہ آسانی سے ادا بھی کر سکتا ہے, تو کہتے ہیں ایسی صورت میں تو پھر انفاق کرنا واجب نہیں رہے گا. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ صورت ہے, آسانی سے قرضہ لا بھی سکتا ہے اور آسانی قرضہ واپس بھی کر سکتا ہے. کہتے ہیں پھر ہم پر نان و نفقہ دینا واجب نہیں رہے گا. اگر دونوں کام آسانی سے کر سکتا ہے پھر ہماری ذمہ داری ختم ہوگی, پھر وہی کرے وہ. لیکن اگر آسانی سے نہ اس کو قرضہ ملے گا اور اگر مل جائے تو واپس نہیں کر سکتا ہے, تو پھر وہی بات رہے گی, پھر قرضہ, پھر نان و نفقہ دینا واجب رہے گا. تو قرضے میں دو پہلو ہو گئے اور ان دونوں پہلو کے الگ الگ مسائل ہیں. او کان متمکنا من الاقتراض, یہ قرضہ حاصل کر سکتا ہے, ولیکن بحرج و مشقت, لیکن یہ مشقت کے ساتھ قرضہ ملے گا اس کو, بڑی مشکل ہو جائے گی قرضہ لینا بھی آسان نہیں ہے. وما احتمال عدم التمکن من وفائه فیما بعد, اور پھر اگر فرض کر کے مل بھی گیا تو بعد میں اس کو وفا کرنا مشکل ہو جائے گا, واپس نہیں کر سکے گا, حالات ایسے نہیں کہ قرضہ لوٹا سکے. تو ایسی صورت میں کیفیت وہی ہوگی کہ نان و نفقہ دینا پڑے گا, واجب ہے پھر نان و نفقہ. ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ کہیں سے بھی تم قرضہ لے کے آؤ اپنا گھرانہ چلاؤ, یہ مجبور نہیں کر سکتے. جی زکات و صدقات سے پیسے لے سکتا ہے اگر قرضہ لا کے واپس, وہ پہلے آ چکا تھا غالباً کہیں پر, نہیں لے سکتا یہ بات. اگر یہ آسانی سے قرضہ مانگ کے قرضہ واپس لوٹا سکتا ہے پھر نہیں لے سکتا یہ, نہیں پھر تو یہ مستحق نہیں سمجھا جائے گا. سمجھا, اس کے لیے ممکن ہے قرضہ واپس لوٹا دینا بھی, یہ مستحق نہیں سمجھا. وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْمَشَقَّةِ فِي الْإِقْتِرَاضِ وَوُجُودِ مَحَلِّ الْإِيفَاءِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِنفَاقِ عَلَيْهَا, لیکن صورت حال ایسی ہو کہ یا قرضہ لانے میں بھی کوئی مشقت نہیں ہے اور واپس ادا کرنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے, دونوں کام بڑی آسانی سے کر سکتا ہے, تو کہتے ہیں کہ پھر ظاہر یہ ہے کہ اس کو نان و نفقہ دینا واجب نہیں ہے, پھر یہ اپنا انتظام خود کرے. دونوں باتیں اس کے لیے آسان ہیں تو اپنی انتظام خود کرے. صلوات پڑھیں محمد والے. جی بچوں کی تربیت پہ یہ ابھی بھی آ رہا ہے, بس اس کے بعد یہ جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے. جی صحیح, خمس کے پیسے, یعنی خمس خود نکالا ہے اس نے, اپنا خمس خود الگ کر کے رکھ دیا, پھر کیا کرنا چاہتا ہے؟ خمس کا پیسہ خود استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جی اگر وہ مرجے کا وکیل ہے اور اس کو کسی اور نے خمس دیا ہے تو لے سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جہاں آپ اپنے مسئلے کی بات پوچھتے ہیں اس میں نہیں لے سکتا. جی جو سوال آپ کا ہے وہ ایک عنوان سے ہٹ کر ہے, جو ہمارا عنوان ہے مطلب نان و نفقہ ہے, لیکن چلے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ بہن بھائیوں کا نفقہ کل آ چکا تھا کہ ہم پر واجب نہیں ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا نفقہ واجب نہیں ہے, چچا خالہ ماموں ان کا نفقہ ہم پر واجب نہیں ہے, مگر بہن بھائیوں کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے کہ صلہ رحمی کرنا واجب ہے, جی بالکل صحیح ہے صلہ رحمی کرنا واجب ہے, تو صلہ رحمی کے حوالے سے پھر نفقہ دینا پڑے گا ان کو یا نہیں دینا پڑے گا؟ صلہ رحمی کے حوالے سے نفقہ تو نہیں دینا پڑے گا, لیکن اگر ان کو کسی طرح سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے. اب ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے, اس میں کچھ مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ جس کا تعلق نفقے سے نہیں ہوتا پھر بھی ضرورت پوری کرنا ضروری ہو جاتا ہے, اور کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق نفقے سے بن جاتا ہے. تو مکمل طور پر نفقہ دینا ضروری نہیں ہوگا, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی خاص حوالے سے ان کی مدد کرنا پڑ جائے, کھانے پینے کے حوالے سے, دوائیوں کے حوالے سے, مگر جو نفقے کا عنوان ہے وہ نہیں آئے گا اس پر. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نفقہ واجب ہے, اس عنوان سے نہیں آئے گا. لیکن اگر فقط دوائیاں اور کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں نہیں, ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے, کسی اور چیز کی ضرورت ہے کا مطلب ہے فرض کیجئے کہ ان کی موٹر سائیکل تھی وہ ٹکرا گئی ہے, اور ٹکرانے کے بعد وہ پولیس والے اٹھا کے لے گئے ہیں, تھانے میں بند ہے, آپ کی مدد کی وجہ سے وہ موٹر سائیکل نکل سکتی ہے, تو صلہ رحمی کے طور پر وہ کرنا پڑے گا. اب وہ موٹر سائیکل چھڑانے کے لیے کم اس کو 500 روپے دینا پڑے, 1000 روپے دینا پڑے, تو دینا چاہیے. اگر وہ نہیں کر سکتا, اپنا کام خود نہیں کر سکتا, تو پھر اس حوالے سے اس کی مدد کرنا ضروری ہو جائے, حالانکہ وہ نفقے میں نہیں, وہ نفقات میں شامل نہیں. تو صلہ رحمی کا دائرہ الگ ہے, اس میں کبھی نفقہ شامل ہو جاتا ہے, کبھی نفقہ شامل نہیں ہوتا. اب آ جائیے جو بات انہوں نے پوچھی ہے کہ فرض کیجئے کہ بچوں کے تعلیم کے لیے جو انتظام کرنا پڑتا ہے یہ نان و نفقے میں شامل ہے کہ شامل نہیں. اچھا یہ بات پیش نظر رکھتے ہوئے کہ نان و نفقہ جن کا واجب ہوتا ہے انہی کی بات ہو رہی ہے, تو بچوں کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی بچوں کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے, کسی چچا کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی, خالہ کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی, اپنے ہی بچوں کی بات ہو رہی ہے. اپنے ہی بچوں کی تعلیم, نفقہ واجب کس پر ہوتا ہے؟ باپ پر واجب ہوتا ہے, تو وہ عام طور پر اخراجات کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں باپ ہی بچوں کی تعلیم کے سارے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بات وہ آ جائے گی کہ آگے ہم بڑھ جائیں تو کہ باپ کے پاس یہ اخراجات نہیں ہیں, تو ہم نے کہا کہ دادا پر واجب ہو جائے گا نفقہ, نانا پر واجب ہو جائے گا نفقہ. تو کیا دادا اور نانا, اس طرح سے پر دادا اور پر نانا, ان پر اپنے پوتوں اور پر پوتوں کی تعلیم کے اخراجات بھی نفقے میں شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ بھی شامل ہے کہ شامل نہیں نان و نفقے میں؟ کہتے ہیں کہ تعلیم اگر ایسی ہے کہ جس کا تعلق اقتصاد سے, کمائی سے, یعنی ایسی چیزوں کو سکھانا پڑ رہی ہے, ایسی چیزوں کو بتانا پڑ رہی ہے کہ جس سے بعد میں وہ آمدنی حاصل کریں گے, اپنی روزی کا انتظام کریں گے, تو وہ نان و نفقے میں شامل ہو جائے گا. لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق روزی کمانے سے نہیں, پیسہ کمانے سے نہیں, تو وہ نان و نفقے میں شامل نہیں ہوگا. اب یہ بظاہر تو بہت سیدھا سادھا مسئلہ لگ رہا ہے, نہیں, مگر ذرا سی آپ مثالوں میں جائیں تو عجیب اس کے نتائج سامنے آئیں گے. ہمارے یہاں بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے. آج کل لڑکیاں ہی بہت زیادہ فاضل بن رہی ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ بن رہی ہیں, زبردست قسم کی ڈگریاں وہ لے رہی ہیں, لڑکے اتنے آگے نہیں, وہ نکمے ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں لڑکے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لڑکیاں اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے رہی ہیں, ان ڈگریوں سے وہ اپنا روزگار کمائیں گی؟ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ نہیں کما رہی ہوتی ہوں, بس شادی ہو گئی, وہ ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, ایف آر سی ایس کیا ہوا ہے, ایم آر سی ٹی کیا ہوا ہے, اتنا وہ شادی ہو گئی تو کیا ہے, وہ کچن میں وہی آلو اور مٹر کا سالن بنا رہی ہیں بس, ایم آر سی ایس ہو گئی, ایم آر سی پی سب کر کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ جس سے کمانے کا کوئی تعلق بنتا. تو اگر اس کا نفقہ دینا پڑ رہا ہے تو واجب نہیں ہوگا, بیکار ہے, نہیں دینا ہوگا. لیکن اگر کسی ایسے کا نفقہ دینا ہے کہ جہاں پر اس کو ہم کچھ سکھائیں گے, پڑھائیں گے, بڑھائیں گے, تو یہ آگے چل کے روزگار کمانے کے قابل بن جائے گا, تو ٹھیک ہے, یہ نفقے میں شامل ہو جائے گا. تو وہ سارے افراد کے جو جن کو ہم کچھ سکھائیں, پڑھائیں, اس کے بعد اس کو اپنا پیسہ خود کمانے لگے گا, ایسا کچھ ہے, تو یہ چیز نفقے میں شامل ہے. اور اگر ایسا ہے کہ نہیں, یہ بیکار ہے, یہ پڑھانا لکھانا بھی بیکار ہے, یعنی آپ کو اسی شہر میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے بیٹے ہیں, اور بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے بیٹے ہیں کا مطلب ہے کہ جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مثلا کوئی پائلٹ بننے کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بننے کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی آئی ٹی پروفیشنل بننے کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ بڑی لمبی لمبی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، مگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ایم بی اے کرنے کے بعد کیا کریں گے، آئی ٹی پروفیشنل بننے کے بعد کرنا کیا ہے، تو باپ کا کاروبار ہے اس کے ساتھ بیٹھیں گے، تو آخر گھوم کے باپ کے کاروبار میں ہی جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پڑھائی سے آمدنی حاصل نہیں کرے گا، آمدنی کس سے حاصل کرے گا، وہ اپنے جو کاروبار ہے، یا بہت سے دکاندار ہیں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، خود انگوٹھا چھاپ ہے، کریانے کی دکان چلا رہا ہے، پرچون کی دکان چلا رہا ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، بچے کو بھیج دیا اسکول میں کالج میں، اس سے پوچھا کہ بھائی بچہ تمہارا بی اے کرنے والا ہے، بی اے کرنے کے بعد کیا اس کو نوکری وغیرہ کا، ارے نوکری کر کے بابو کو تنخواہ کتنی ملتی ہے، 5,000 روپے کمائے گا، میرے ساتھ بیٹھے گا تو 15,000 کمائے گا، 5,000 کی تنخواہ میں کیا بنے گا اس کو، وہ بیٹھنا اس کو میرے ساتھ ہی ہے، تو بابو بننے کا فائدہ نہیں ہے، بی اے بھی کرنے کے بعد بیٹھے گا اس کے ساتھ ہی، تو بیکار ہے، اس کا مطلب ہے بیکار ہے، اس کو نفع نہیں دیا، تو فقط تعلیم کا وہ حصہ کہ جو آگے چل کے وہ اس سے آمدنی حاصل کرے گا، اپنا روزگار حاصل کرے گا، وہ والا حصہ نفقے میں شامل ہے، لیکن باقی اگر چیزیں ہیں کہ جیسے جو فضول میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، فقط ڈگریاں جمع کر رہے ہوتے ہیں، ایسی تعلیم کے لیے وہ نفقے میں شامل نہیں ہوتا ہے، اور فقط اس تعلیم کا معاملہ نہیں ہے، یعنی میٹرک پاس کرا دینا، بی اے پاس کرا دینا، فقط یہ معاملہ نہیں، اگر لڑکا بڑا ہو گیا ہے، 17, 16, 18, 20 سال کا لڑکا ہو گیا ہے، اب اسکول پڑھنے کا زمانہ اس کا ختم ہو گیا ہے، مگر اس کو اگر کسی بجلی والے کے ساتھ لگا دیا جائے، اس کو کسی کارپنٹر کے ساتھ لگا دیا جائے تو بجلی کا کام سیکھ جائے گا، کارپنٹر کا گاڑی والے کے ساتھ لگا لے میکینک بن جائے گا وہ، مگر اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو سکھائیں گے مگر تم سے پیسے لیں گے، ماہانہ 1,000 روپے دینے پڑیں گے، اس لیے کہ نقصان کرے گا، تو جو اس کو دینا پڑ رہے ہیں تاکہ بجلی کا کام سیکھ جائے، تاکہ وہ میکینک کا کام سیکھ جائے، تو جو ماہانہ دینے پڑ رہے ہیں 2, 4, 6 مہینے کے لیے، یہ نفقے میں شامل ہو جائے گا، اس لیے کہ جب وہ سیکھ جائے گا تو اس سے وہ روزگار حاصل کر سکتا ہے، تو ایسی تعلیم یا ایسی صنعت و حرفت کہ جس سے اس کا روزگار آگے چل کے وہ کما سکے گا، وہ نان و نفقے میں شامل ہے، جس کا تعلق پھر آگے چل کے روزگار سے نہیں بنتا ہے وہ بیکار ہے، اس کا نان و نفقے سے تعلق نہیں بنتا، وہ دینا واجب نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ تَحْصِيلِ نَفَقَتِهِ بِالِاكْتِسَابِ، اگر کوئی شخص اپنا پیسہ خود کما سکتا ہے، اچھا کوئی شخص کا مطلب ہے کہ لازم نہیں کہ وہ بالغ ہو، بڑا ہو، بچہ بھی ہے، 12 سال کا بچہ بھی، اس کو ہوٹل میں لگا دیں وہ اپنا پیسہ خود کما سکتا ہے، ہوٹل میں اس کو وہ بیرا گیری کرے گا، اس میں اس کو تنخواہ ملے گی، پیسے ملیں گے، 3 ٹائم کا کھانا بھی ملے گا، پیسے بھی ملیں گے اس کو، تو اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنا پیسہ خود کما سکتا ہے وہ بالغ ہونے کے قریب ہوگا اور وہاں سے لے کے آگے تک، اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، جو بھی اپنا پیسہ خود کما سکتا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اپنا پیسہ خود کما سکتا ہے، لیکن ایک مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ انکان ذالک بالقدرت علی تعلم صنعت و حرفت او حرفت یفی مذکورہا بنفقتی، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف صورتحال بن جاتی ہے، آج کل خصوصیت یہ اسپیشلائزیشن کا زمانہ آتا جا رہا ہے، تو دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک بھی، خصوصاً ترقی یافتہ ممالک بھی، انہوں نے شہروں کو تقسیم کر دیا ہے، کس طرح سے تقسیم کیا، مثلا ٹیکسٹائل سٹی، وہاں سارا کام کپڑوں سے متعلق ہوتا ہے، پورا شہر آباد ہے، سارا کام کپڑے ہی کا کام کرتا ہے، باقی اور کام ٹیکسٹائل سٹی اس کا نام رکھ دیا، ایک ایسا گروہ ہے جس کا تعلق ہے گاڑیوں سے، تو پورا شہر گاڑیوں کا کام کرتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کام نہیں ہوتے، آپ پرچون ورچون کی دکانیں وکانے ہیں مگر انڈسٹری نہیں لگی ہوئی، کارخانے نہیں لگے، کارخانے جو بھی لگے ان کا تعلق فقط گاڑیوں سے بنتا ہے، تو وہ آٹو انڈسٹری کا کارخانہ، پورا شہر آٹو انڈسٹری کا کہلاتا ہے، آئی ٹی سٹی، وہاں پر فقط آئی ٹی کا کام ہوتا ہے، وہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کا، تو اگر اس طرح کا کوئی کام ہو اور وہاں ایسے علاقے میں کوئی رہتا ہے، وہاں کام کرنے جا رہا ہے، وہ کام ڈھونڈنے جا رہا ہے، تو جب تک وہ کچھ جانتا نہیں ہوگا اس کو کوئی نوکری نہیں دے گا, ملازمت نہیں دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس علاقے میں آباد ہے وہاں کام کرنے کے لیے کچھ اس کو سیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, تب اس کو ملازمت ملے گی, ورنہ ڈھنگ کی ملازمت نہیں ملے گی. کہتے ہیں اگر ہاں ایسا ہے اس کے بغیر اس کو صحیح ملازمت نہیں ملے گی, اور وہ جو جانتا ہے کام سیکھنا ہے اس کو, اس سیکھنے کے لیے کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. کہتے ہیں اگر ایسا سیکھنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے کہ بعد میں جا کے وہ اس سے پیسے کما سکے, روزگار کما سکے اپنا, تو یہ نان رقطے میں شامل ہو جائے گا. فَإِنْ تَعَلَّمِ سَنَتٍ, یہ کر تو سکتا ہے مگر ایک خاص صنعت اس کو سیکھنا پڑے گی, اور حرفت یہ خاص قسم کا حرفت اس کو سیکھنا پڑے گی, صنعت و حرفت کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کو سیکھنا پڑے گا. تو یفی مسکول رہا بے نفقت, یہ چیز پھر اس کے نفقے میں شامل ہو جائے گی, یعنی سکھانے کے لیے جو پیسہ اس کو چاہیے وہ پیسہ بھی اس کو دینا پڑے گا. وَلَكِنَّهُ تَرَكَ التَّعَلُّمَ فَبَقِيَ بِلَا نَفَقَةٍ وَجَبَ عَلَى قَرِيبِهِ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَتَعَلَّمْ. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ اس نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, نہیں کر سکتا, وہ سیکھنے جائے گا تو پیسے خرچ ہوں گے, جہاں کہیں بھی سیکھنے جا رہا ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے اس کے سکھانے کے, تو پھر رشتہ داروں پر واجب ہوگا کہ اس وقت تک اس کو نفقہ دیتے رہیں جب تک کہ وہ کام سیکھ نہیں لیتا. بجلی کا کام ہے, میکینک کا کام ہے, مستری کا کام ہے, جب تک وہ یہ والا کام سیکھ نہیں لیتا اس وقت تک اس کی تعلیم کا جو خرچہ ہے, یعنی اس کو سیکھنے کا جو خرچہ ہے وہ بھی دینا پڑے گا, اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ادا کرنا پڑیں گے. وہاکر الحال لو امکنہ الاکتساب بما یشک علیہ تحملہ کحمل الاثقال, یہی صورت حال ہو جائے گی اس شخص کی بھی کہ اگر یہ کام نہیں سیکھتا اور دوسرا کام کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے, تو جو دوسرا کام کرنا پڑتا ہے بڑا مشقت کا کام ہے, جو میں نے مثال بنائی تھی مثلا ہوٹل میں بچے ہوئے کام مل سکتا ہے, اسی طرح سے دوسرا کام اس نے کوئی کام ہنر ونر کچھ نہیں سیکھا, اب کوئی ہنر ونر نہیں سیکھا تو ظاہر ہے کہ مزدوری کا کام کرنا پڑ رہا ہے, اس کو مزدوری کے کام میں جو بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے وہ بڑا بھاری ہے, یہ نہیں اٹھا سکتا, کچھ بوجھ اٹھا سکتا ہے کچھ نہیں اٹھا سکتا, تو مزدوری سے کر نہیں سکتا ہے. تو اگر ایسی صورت حال ہو جائے کہ یہ جو کام مل رہا ہے وہ کام نہ کر سکے, اس لیے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے, بوجھ یا تو زیادہ اٹھانا پڑے گا, یا بچے سے 14 گھنٹے کام دیا جا رہا ہے, وہ 14 گھنٹے بچہ کام نہیں کر سکتا, بیمار پڑ جاتا ہے بار بار, ایک پہلو. دوسرا پہلو اور بیمار لا یوں سے پریشان ہو, یا کام یہ کر لے گا, جو بھی کام اس کے سامنے آ رہا ہے وہ کر لے گا, مگر یہ اس کی شان کے خلاف ہے, جو معاشرے میں اس کا مرتبہ اور مقام ہے اس مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے بہت ہی حقیر کام ملا ہے, کوئی ذلیل قسم کا کام اس کو ملا ہے, تو اس طرح کا حقیر کام اگر یہ کام کرنے جاتا ہے تو معاشرے میں جس کا وقار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک عالم ہے مثلا, معاشرے کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, جو اچھے علماء ہیں, اب تو یہ زمانہ ایسا ایسا ختم ہو گیا, ورنہ کوئی زمانہ ایسا تھا کہ جہاں کہیں عالم کو دیکھتے تھے لوگ آگے بڑھ کے فوراً اس کی دست بوسی کرتے تھے, آج چنتے تھے اس کے, چنانچہ معاشرے میں اس کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے, کہ وقار ہوتا ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسی صورت حال پیش آ جائے کہ جہاں اس کے پاس کوئی نفقہ نہ ہو, یہ نفقہ حاصل کر سکتا ہے, یعنی یہ بازار میں جا کے وزن اٹھا سکتا ہے, بوجھ سر پہ لے کے لے جا کے اپنا روزگار کما سکتا ہے, جیسے ہم نے مثال پیش کی تھی ہوٹل میں بیرا گیری کا کام کر سکتا ہے, مگر کہاں عالم اور کہاں بیرا, معاشرے میں اس کا جو مقام و مرتبہ اس کے اعتبار سے بہت حقیر کام ہے. کہتے ہیں پھر یہ والا کام کرنا اس پر لازم نہیں ہے, یہ کام کرنا اس پر لازم نہیں, معاشرے میں جو مرتبہ اور مقام ہے اس سے گھٹ کر بہت حقیر قسم کا کام اگر اس کو مل رہا ہے تو یہ والا کام کرنا اس پر لازم نہیں ہے. اب یہ کام نہیں مل رہا اس کو, لازم نہیں ہے اس کے لیے, چنانچہ یہ کام نہیں کر رہا, تو جو اس کے رشتہ دار ہیں ان پر واجب ہوگا کہ اس کے نفقے کا انتظام کریں. جی جو لوگ مثالیں دیتے ہیں وہ اکثر بہت ساری چیزوں سے جاہل ہوتے ہیں, اگر رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سلوات پڑھیں، اگر ایک مثال دیتے ہیں کہ وہ مثلا بکریاں چلایا کرتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے، تو بکریاں چرانا سب سے زیادہ قابل یعنی لوگوں کے اور معاشرے کے درمیان بہت اچھا پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ بکریاں چرانا اس زمانے میں بہت ہی اچھا پیشہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ فقط ہمارے رسول کی بات نہیں ہے، اگر آپ سیرت انبیاء کو دیکھیں تو اکثر انبیاء نے یہ بکریاں چرانے اور بھیڑ بکریاں گایوں کو چرانے والا کام کیا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا اور کیا نام ہے، قابل احترام، یہ قابل احترام پیشہ ہے بہت۔ لہذا اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ہی قابل احترام پیشے کا کام کیا انہوں نے، آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کی کوئی وقار نہیں رہی، کوئی عزت نہیں رہی اس کی، یہ الگ بات ہے، لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت قابل احترام تھا۔ لیکن آپ کو کبھی ایسا نہیں ملے گا تاریخ میں، نہ تاریخ انبیاء میں ملے گا، نہ تاریخ ائمہ میں ملے گا، کہ معاذ اللہ معصومین نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دینے کا کام کیا، یہ روڈ پہ جھاڑو دینے کا کام کیا، ایسا کبھی نہیں ملے گا، وہ پیسہ ٹھیک نہیں، وہ تو چھوڑیے، معصومین نے کبھی درزی کا کام کیا ہو، یعنی دوسروں کے کپڑے سینے کا کام کیا ہو، نہیں ملے گا، یہ ساری چیزیں نہیں ملے گی۔ تو یہ جو عام طور پر مثالیں پیش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ خود نہ تاریخ سے واقف ہوتے ہیں، نہ انبیاء کی سیرت سے واقف ہوتے ہیں، کسی چیز سے واقف نہیں، وہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر اس طرح کی وہ مثالیں دے رہے ہیں تو اپنے زمانے کے اعتبار سے انتہائی قابل احترام پیشوں کو انہوں نے انجام دیا ہے، اور وہ کام کیا تو کوئی حرج نہیں، بالکل صحیح کیا، کوئی قباحت نہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ، جس بات میں غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، فرماتے ہیں امام کے ایک بات میں ہمارے شیعہ ہم سے آگے نکل گئے۔ ارے مولا، آپ سے آگے نکل گئے، یہ کیسے ہوا، یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شیعہ آپ سے آگے نکل گئے؟ ہاں ایک بات ہے، کہو کیا؟ کہو یہ کہ ہمارے شیعوں کو ہر چیز کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ عمل کی منزل میں داخل ہوتے ہیں، ہمیں علم حاصل نہیں کرنا پڑتا، ہمیں علم ودیت کیا جاتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کا جو ثواب اور اس کی جو مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، وہ امام اور رسول کو برداشت نہیں کرنا پڑتا، تو پہلے سے ان کے پاس ہوتا ہے، یہ بڑی مشقت کا کرنا۔ آیت اللہ سیستانی یا رہبر معظم اگر آج اس منزل پر پہنچے ہیں تو سالوں کی محنت کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور اس کے باوجود وہ کہہ دیتے ہیں احتیاط واجب، یعنی مجھے نہیں پتا کہ بھائی اس کا کیا حل ہے۔ تو 60 سال کی محنت کے بعد بھی وہ کہتے ہیں احتیاط واجب، یعنی مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا حل ہے، جبکہ امام کے لیے مسئلہ نہیں، دنیا کا ہر مسئلہ عام جھپکتے ان کے پاس جواب موجود ہے۔ چنانچہ ان کو علم حاصل نہیں کرنا پڑتا، اور علم حاصل کرنے کے لیے نہ وقت دینا پڑتا ہے، نہ اس کی مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، تو یہ چیز پہلے سے ان کے پاس موجود ہے۔ اگر ہم ایک بچے کو علم دینا چاہتے ہیں تو میٹرک پاس کرانے کے لیے 10 سال چاہیے، اور 10 سال کے اخراجات چاہیے۔ تو اگر ایک بچے کو فقط میٹرک پاس کرانا اور لولا لنگڑا وہ خط لکھتا ہے، صحیح طرح سے خط بھی نہیں لکھ پاتا ہے، ایک صحیح لولا لنگڑا خط لکھوانے کے لیے اس پر کتنے لاکھ کا خرچہ ہو گیا، لاکھوں روپے کا خرچہ ہو گیا، لولا لنگڑا سا خط لکھ دیا اس نے، اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اس شعبے میں آیا ہے وہ سیکھ رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، تو یہ بغیر پیسے کے نہیں ہوگا، چنانچہ اس کو اپنا بھی خرچہ چلانا ہے، اپنے اہل و عیال کا خرچہ بھی چلانا ہے۔ یہ امام نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم اس کے پاس موجود ہے، ہر چیز کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، چنانچہ وہ پیسے لے گا۔ اور آج کی دنیا میں ہر شعبہ اسپیشلائز ہو گیا ہے، زیادہ بہتر طور پر نالج اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے اسپیشلائزیشن چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ دقت اور زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ چنانچہ ہر شعبے کے الگ الگ افراد کے لیے الگ الگ اجرت کا تعین کرنا پڑے گا، اور ان کو پیسے دینے پڑیں گے، ورنہ وہ سیکھ نہیں سکیں گے، وہ کام ہی نہیں ہو سکے گا، وہ نہیں سیکھ سکیں گے تو معاشرے میں دین کی تعلیم آ ہی نہیں سکے گی، پہنچ ہی نہیں سکے گی۔ چنانچہ یہ ساری چیز ضروری ہے، جو امام کی مثال پیش کرتے ہیں وہ بالکل ہی الگ ہے اس لیے کہ وہ سیکھے سکھائیں, ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ وہ ہے کہ جو بالکل نہیں جانتے تھے یہاں سے سیکھنا پڑ رہا ہے, بہت بڑا فرق ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ کام تو اس کو مل جائے گا مگر اس کی شان کے خلاف ہے, تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہ کام کرنا لازمی نہیں ہوگا. اور اگر کام نہیں کر رہا تو جتنے رشتے دار ہیں ان پر واجب ہے کہ ان کے نام و نسل کا انتظام کریں. وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین. بابا صلی اللہ علیہ وسلم.